نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 251 آیت نمبر 1 سے 29 سورة الحدید. لیسن نمبر 251 آیت نمبر 1 to 29 سورت الحدید. چند باتیں سورت کے بارے میں, اور یہ سورت آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ اپنی ہر چیز سے بے نیاز ہو کے سنیں گے. کوئی چیز جو آپ کے پاس ایسی ہے کہ جو آپ کی توجہ لے رہی ہے, جو آپ کو شرک کرنے پہ مائل کرتی ہے, اس کو بھی دور کر دیں. انشاءاللہ تعالی جب ہم خالی ذہن سے اللہ کا کلام سنتے ہیں, ساری مصروفیات, سارے اندیشوں, سارے تفکرات سے اپنے آپ کو خالی کر کے, تو انشاءاللہ تعالی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. سورۃ حدید ترتیب کے اعتبار سے 57 یعنی 57 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام الحدید, آیت نمبر 25 وانزلنا الحدید اس سے ہے. حدید کہتے ہیں لوہا, آئرن کو کہتے ہیں, اور حقیقت ہے کہ یہ سورت مومن کو لوہا بنا دیتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر صرف اس ایک سورت کو ہم بالکل پہلی دفعہ بھی سن رہے ہیں نا, آج تک ہم نے کچھ نہیں دین کا سنا, کوئی قرآن کا لیسن نہیں لیا, صرف اس ایک سورت کو اے ٹو زی لے لیں تو ایمان حقیقت میں لوہے سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. سورت مدینہ میں نازل ہوئی, اور سورت کا مضمون بتاتا ہے کہ یہ سورت غزوہ احد سے حدیبیہ کے دور کے کسی دور میں نازل ہوئی, یعنی غزوہ احد جس میں وقتی طور پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی, اور صلح حدیبیہ جس میں مسلمانوں کی کفار مکہ سے جنگ نہ کرنے کی شرائط پہ صلح ہوئی, اس کے درمیان میں نازل ہوئی. وہ حالات تھوڑے سے ذہن میں رکھنے لازم ہیں اگر ہم اس صورت کو سمجھنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بہت ساری مکی صورتوں کے بعد اب ایک مدنی صورت ہمارے سامنے ہے. پچھلی صورتیں مکی تھیں, مکی صورتیں ایک خاص اثر رکھتی ہیں, عقیدہ آخرت کو پختہ کرتی ہیں, جنت جہنم, لیکن مدنی صورتیں انسان کو عمل پر مائل کرتی ہیں, اور خاص طور پہ سورۃ الحدید. سورۃ الحدید کی شان میں ایک یہ بھی بات ہے کہ یہ ان پانچ صورتوں میں سے ہے جس کو مسبحات کہا جاتا ہے. مسبحات دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ سبحہ یا یسبح سے شروع ہونے والی یہ پہلی صورت ہے. اس کے علاوہ سورۃ حشر, سورۃ صف, سورۃ جمعہ, سورۃ تغابن, یہ چار اور صورتیں ہیں, وہ بھی یسبح سے شروع ہوتی ہیں. یہاں ہم دیکھیں گے کہ سبحہ سے شروع ہو رہی ہے, یعنی ماضی کا لفظ ہے. اگلی صورتوں میں یسبح ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہوتی تھی, ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اس صورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہمیں حضرت ارباز بن ساریہ سے ملتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر, پانچ صورتیں پڑھ کے سوتے تھے رات کو. آپ نے فرمایا ان میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے. یہ ابو داؤد, ترمذی اور نسائی کی روایت ہے, اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ آیت سورۃ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم اس سے آتی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ سورۃ اہم ہے. حالات تھوڑے سے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سورۃ جب نازل ہوئی مسلمان مٹھی بھر تھے, احد کی شکست کا اثر موجود تھا, مدینہ کی نومولود ریاست کو چاروں طرف سے کفار نے گھیرے میں لے رکھا تھا, سخت بے سر و سامانی تھی, مٹھی بھر مسلمان پورے نان مسلم کلچر کا مقابلہ کر رہے تھے. اس وقت اسلام کو اپنے پیروکاروں سے صرف جانی قربانیاں نہیں درکار تھیں بلکہ مالی قربانی بھی درکار تھی. اس صورت میں اسی قربانی کے لیے پرزور اپیل کی گئی. آیت نمبر 10 میں ہم جا کے دیکھیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو آج خرچ کرنے کا موقع ہے, کل فتح ہو جائے گی, پھر خرچ کرو نہ کرو اس درجے کو کبھی نہ پا سکو گے جو ان حالات میں درج کریں گے. اور اس صورت کی ایک آیت علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں؟ اس کے بارے میں حضرت انس کی ایک روایت ہے کہ نزول قرآن کے آغاز سے 17 برس کے بعد اہل ایمان کو جھنجھوڑنے والی یہ آیت نازل ہوئی۔ تو لہٰذا اس پوری سورت کا مضمون انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ کب؟ جب اسلام کو تمہاری ضرورت ہو۔ خرچ کرنے کے 2 درجے ہوتے ہیں، ایک ہم پوچھتے ہیں کس کو دیں، کہاں لگائیں، زکوٰۃ کہاں دیں، روزوں کا کفارہ کہاں دیں، وہ تو ہماری ضرورت ہے، وہ بھی خرچ اچھا ہے، لیکن ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اسلام کی تاریخ اس نازک دور سے گزر رہی ہو کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اٹھانے کا بیڑا اٹھایا۔ اس صورت میں کچھ لوگوں نے جانی قربانیوں کو ہی کافی سمجھا، ان کا خیال تھا کہ ہماری جانیں تو ہیں اور خاص طور پہ ہجرت کر کے آ چکے ہیں، اور اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی، اور بدر میں بھی شرکت ہوئی، احد میں، تو اس صورت میں بتایا کہ ایمان محض زبانی اقرار اور چند ظاہری اعمال کا نام نہیں، اللہ اور اس کے دین کے لیے مخلص ہو جانا اس کی اصل روح اور حقیقت ہے، اور جو بندہ اس روح سے خالی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے سارے دین کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور ان لوگوں کو آگے کر لیتا ہے جو جان اور مال اور اپنے مفادات کو قربان کر کے اپنے ایمان کی دلیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کا اگر آپ انداز دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات بڑی زبردست ہے، یعنی اب میں آپ کو سورت کے مضامین صرف ترتیب سے بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کے دل میں اور شوق ابھرے کہ ہم کیا کچھ پڑھنے والے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات انیوژل بیان کی گئیں، دل بند ہونے لگتا ہے، احساس دلایا گیا کہ جس عظیم ہستی کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور جس کے راستے میں خرچ کرنے کی تمہیں دعوت دی جاتی ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اگر کوئی پہلو تہی کرتا ہے تو وہ اللہ کی ان ساری صفات کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ لے، کہ جس کا دیا ہوا مال تم کو دنیا میں بڑا بناتا ہے، تم اسی کے خلیفہ کی حیثیت سے اس دنیا میں آئے، آج تمہارے پاس ہے، کل تمہارے بعد دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ اور اس صورت میں ہم ایک آیت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب چلا جائے گا اور ہم تمہارے وارث بن جائیں گے۔ اور دوسری چیز، اللہ کی صفات کے بعد اس صورت کا جو بنیادی ہمیں تھیم دکھتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی دینا اگرچہ ہر حال میں قابل قدر ہے، مگر ان قربانیوں کی قدر و قیمت مواقع کی نزاکت کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ یعنی موقع کیا ہے؟ ایک موقع وہ ہوتا ہے جب کفر کی طاقت زبردست ہو، ہر طرف سے خطرے ہوں، اسلام کے غلبے کی کوئی امید نہیں تھی، اور دوسرا وہ موقع ہوتا ہے جب کفر اور اسلام کی کشمکش میں اسلام کی طاقت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کو ہر طرف فتوحات ہوتی ہیں۔ ان 2 مختلف حالات میں قربانیاں کرنے والے مختلف ہوتے ہیں اور ان کی قدر اور قیمت مختلف ہے۔ یہ ایسے ہی کہ جب آپ کے پرس میں پہلے ہی کئی 100 کے نوٹ پڑے تھے، پھر آپ کو کسی نے 100 اور دے دیا تحفے میں، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب آپ کے پرس میں 1 بھی نوٹ نہیں تھا، اور کوئی اس وقت آپ کو اگر 100 کا نوٹ دیں تو جو آپ کے دل میں اس کی قدر ہوگی، اللہ کی نگاہوں میں بھی بندوں کی قدر ایسے ہی مواقع سے ہے۔ تیسری چیز اس صورت کی بنیادی مضامین میں کیا ہے کہ راہ حق میں جو مال بھی خرچ کیا جائے وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے، اللہ صرف تمہیں تم سے اس لیے لے رہا ہے کہ تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس دنیا میں بھی واپس کرے۔ اگلی چیز، آخرت میں نور انہی اہل ایمان کو نصیب ہوگا جنہوں نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا ہوگا، رہے وہ منافق جو دنیا میں اپنے ہی مفاد کو دیکھتے رہے اور جنہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ رہی کہ حق غالب ہوتا ہے کہ باطل، وہ دنیا کی زندگی میں مومنوں کے ساتھ بھی ملے رہے اور نفاق کی روش بھی رکھی، عین پل صراط پہ لے جا کر ان کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ بہت زبردست آیت آنے والی اس صورت میں، پل صراط پہ کھڑا کر دیا جائے گا ہم سب کو، اور وہاں جا کے کہا جائے گا جاؤ پلٹ کے اپنے نور کو لے کے آؤ، اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ آج اس دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال قیامت کے دن پل صراط پہ لائٹ بن جائے گا، جتنی کو بڑھانا چاہے گا۔ اگلی چیز اس صورت کے مضامین میں کیا ہے کہ مسلمانوں کو اہل کتاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یعنی غیر مسلموں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جن کی عمریں دنیا پرستی میں بیت گئیں، جن کے دل زمانے دراز کی غفلتوں سے پتھر بن گئے، اور مومن ہی وہ کیا جو اللہ کے ذکر سے نہ پگھلے اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق کے آگے نہ جھکے۔ بعض دفعہ ہم قرآن کے ساتھ ایک لمبا عرصہ جب گزار لیتے ہیں نا، تمہارا دل پگھلتا نہیں، کوئی پہلی دفعہ آ کے سنتا ہے وہ روتا ہے، وہ عمل کی نیت کر لیتا ہے، ہم بار بار سننے اور سنانے والے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے صورت میں مخاطب کیا گیا۔ پھر اگلی چیز اس صورت میں کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید صرف وہ اہل ایمان ہیں جو اپنا مال کسی جذبہ ریا کے بغیر صدق کے دل سے اس کی راہ میں صرف کر دیں۔ صدیقیت کا مقام ایسے نہیں ملتا۔ دیکھیے، ہر شخص صدیق اور شہداء کے زمرے میں داخل نہیں ہو جاتا، پہلے ایمان کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، پہلے جانی مالی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر یہ شرف ملتا ہے۔ یہ اس صورت کے اندر ہمیں بہت کثرت سے دکھے گا۔ اگلا نقطہ اس صورت میں جو ہمیں ملے گا، دنیا کی زندگی محض چند روز کی بہار اور ایک متاع غرور ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہاں کا کھیل، تماشے، آرائش، زبائش، بڑائی، فخر، دولت، ایک دوسرے پہ آگے جانا، بڑی خوبصورت آیت آئے گی جس میں چار چیزوں سے دنیا کی زندگی کو جوڑا گیا۔ اگلی بات اس میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں جو راحت یا مصیبت انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آتی ہے۔ مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کہ مصیبت آئے تو ہمت نہ ہارے، راحت ملے تو اترانے نہ لگے، جبکہ کافر اس کی جگہ نعمتوں پہ پھلنے پھولنے لگتا ہے اور نہ ملنے پہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک بات میزان عدل کی ہے اس صورت میں، کہ اللہ نے کتاب اور میزان عدل کھلی نشانیاں دے کر رسول بھیجے تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز کی کچھ باتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت موقع دیا لیکن انہوں نے ضائع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے صورت شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس ترتیب سے میں نے آپ کے سامنے مضامین کا خلاصہ رکھا، اسی ترتیب سے صورت میں آئے گا، کیونکہ بعض دفعہ میں کوئی ایک موضوع اچھا لگتا ہے تو ہم پوری صورت میں سوچ رہے ہیں وہ بات کیوں نہیں آئی۔ تو انشاءاللہ ہر چیز اپنی جگہ پہ آئے گی۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ اور اس کی صفات، ہم ایک مضمون کی آیتیں اکٹھی کریں گے پھر ڈسکشن۔ کون سی ذات ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ امیجن کریں ذرا، پورا آسمان اونڈ بائے اللہ سبحانہ تعالیٰ، پوری زمین کا اونر لینڈ لارڈ اللہ تعالیٰ۔ اور کیا ہے اس کی صفت؟ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے۔ ہے کوئی دنیا میں اس قابل کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ زندگی کا مالک بھی میں ہوں اور موت کا بھی؟ اگلی صفت جو دل کی زمین پہ آپ لیں اللہ کی، کہ وہ ہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اتنی صفات کو اگر آپ دیکھ لیں، کیونکہ کٹھی لے لیں گے تو دل بند ہونے لگتا ہے۔ پہلی بات دیکھیں، سبحا، تسبیح کی، ماضی میں کی تھی، آج بھی کی، کل بھی کی۔ تسبیح ہوتی کیا ہے؟ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزوں سے پاک سمجھنا جو اس کے شایان شان نہیں۔ یہی انسان کا اعتقاد ہونا چاہیے، آپ کا دل بھی تسبیح کرے۔ کیسے؟ کہ جو میرے رب کی شان ہے ویسی کسی کی نہیں۔ اسی کا اقرار انسان قول سے کرے گا تو زبان کی تسبیح ہوگی، اور اسی اقرار کا عمل سے گواہ بن جائے گا تو وہ عمل کی شہادت ہوگی، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے زندگی وقف کر دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی شہادت ہوگی۔ یہ زبان سے تسبیحیں کرنا، تیزی سے دانے پہ دانا پھینکنا، یہ اگر خالی ہے نا، صرف عادت ہے، تو پھر اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ لیکن اگر دل کے جذبات اور عمل کی نیت کے ساتھ اگر آپ ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، 100 دفعہ جس نے صبح اور 100 دفعہ شام کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم بھی چیک کریں کہ ہم زبان حال سے یا زبان قال سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 44 میں، ولاکن لا تفقہون تسبیحہم، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم نہیں سمجھتے۔ چونٹیاں بھی کرتی ہیں، مچھر بھی کرتے ہیں، مکڑیاں بھی کرتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، سورۃ انبیاء کی آیت 79 میں ہم پڑھ چکے۔ تو آج ہم محسوس کریں نہ کریں، کائنات کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس کی کوئی تعریف نہ کرے، اس کو سب کی اچھی لگتی ہے کیوی، جس کی سب کرے وہ کہتا ہے اٹس اوکے، میں یوزڈ ہوں، آگے چلو۔ دوسری بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا بادشاہ، مانتے ہیں؟ دل میں خیال آتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ اس کی حمد کے گیت گائیں، پھر کیوں نہ اس کے در کو کھٹکھٹائیں، پھر کیوں نہ نظریں لگاؤ تو اسی پہ لگاؤ۔ اللہ کی ذات کے لیے یہاں دو صفات آئی ہیں، العزیز، غالب۔ عزیز کا لفظ قادر اور زبردست کو کہتے ہیں، جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، جس کے فرمان کو کوئی ٹال نہ سکے۔ میں ڈکشنری کا ایک کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں العزیز کا، اس کی قدرت مطلق یعنی کمپلیٹ قدرت کا عالم یہ ہے کہ ہر چیز کو جس شکل و صورت، جس قد و قامت اور جن مقاصد کی انجام دہی کے لیے پیدا فرما دیا، اس میں آج تک کسی کا رد و بدل نہیں ہو سکا۔ سچ ہے، اتنی بڑی ذات ہے کہ آپ ساری زندگی سے ایک دعا مانگ رہے ہیں، ابھی بھی نہیں اس نے پوری کی، جاؤ بھاگ جاؤ، کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ وہ بیماری کا فیصلہ کر لے، ساری دنیا کے ڈاکٹر ہار جائیں گے، کوئی اس کے اوپر غالب نہیں ہوگا۔ اور حکیم کتنا ہے؟ حکمتوں سے فیصلے کرتا ہے، ہر چیز کو ایک خاص حساب سے رکھتا ہے۔ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص قدرت تک رکھا ہے۔ قد ایک وقت آ کے رک جاتا ہے، بال رک جاتے ہیں، پلکیں جھک جاتی ہیں، بڑھاپے میں انسان کی گروتھ رک جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی ذات ہے کہ تمہاری ایک ایک چیز کو ایک جگہ رکھتا ہے۔ صرف ہمارا ناک ہی بڑھتا جاتا ہمارے قد کی طرح، تو کہاں جاتا ہمارا ناک؟ ہمارے کان ہی صرف بڑھ جاتے ہمارے ساتھ ساتھ، تو سوچیے کہاں رکھتے؟ یہ پاؤں لمبے ہوتے جاتے قد کی طرح، تو کہاں رکھتے؟ اللہ کی ذات حکیم ہے، اس کو پتہ ہے کس سے کتنا رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے۔ اور لہو ملک السماوات والارض، امیجن کریں، صرف گلوب کو ذہن میں لے آئیں اور تو چھوڑ دیں، پھر کہیں یہ سب کچھ اللہ کا ہے، پھر دل میں خشیت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یحیی و یمیت، زندہ کرنا اور مارنا اسی کی شات ہے، اتنا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس کے آگے پر نہیں مار سکتا۔ اتنا حکیم اور دانا ہے، اس کی تخلیق، اس کی تدبیر، اس کی فرما روائی، اس کے احکامات سب حکمتوں پر مبنی ہیں، اس کے کسی کام میں نادانی اور حماقت اور جہالت کا شبہ تک نہیں ہے۔ یہاں ایک بڑی زبردست بات ہے کہ قرآن پاک میں کم ایسے مقام آتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت العزیز کے ساتھ قوی، مقتدر، جبار اور ذوالانتقام جیسے الفاظ آئے ہوں، لیکن جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حکیم کا لفظ آ کے احساس دلا دیا کہ دیکھو، دنیا کے جابر بادشاہوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے فیصلے صرف دھونس اور دھاندلی کے نہیں ہیں، آمریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ لوگوں ڈر جاؤ۔ دو جگہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لوگوں اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، تو خوش نہ ہوا کرو، دیکھا کرو اس کا ہر فیصلہ درست ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ایک بار پھر آپ سے کہوں کہ آپ ضرور اسماء الحسنیٰ پہ جو سیریز ہے اس میں سے چھوٹے چھوٹے لیکچر سننا شروع کریں۔ اس وقت آپ کے دل کی زمین نرم ہوئی ہوئی ہے، قرآن کا پانی دل کو نرم کرتا ہے، اس پہ اگر اللہ کے ناموں پہ غور کر لیں گے تو یقین کریں بچھڑی ہوئی ماں کے ملنے جیسی خوشی ہوگی۔ جب موقع ملے صرف کام کرتے ہوئے بیٹھ کے ایک ایک نام کی سنیں۔ میں نے العزیز کی جب تفسیر کرائی تھی وہاں، تو ڈفرینٹ اینگل سے اس کو دیکھا تھا کہ ہم تو سوچے نا غالب ہیں، لیکن وہ غالب نہیں، اس کے ساتھ اور بہت کچھ ہے۔ اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ آگے کچھ اور صفات آ رہی ہیں، ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ وہو بکل شئین علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ دل پہ چوٹ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو سنتے ہوئے؟ اس آیت کی تفسیر تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے ملتی ہے۔ آپ جب رات کو اپنے بستر پہ جاتے تو ایک دعا مانگتے، میں آپ کو دعا کے الفاظ پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اور حسن المسلم میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے الفاظ میں، لیکن عموماً یہ دعا مل جاتی ہے۔ آپ کیا بستر پہ لیٹ کے دعا کرتے تھے؟ بلکہ آپ نے فرمایا کہ رات کو سوتے میں اگر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ لو، اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ ترجمہ بھی ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں، اے اللہ، اے آسمان و زمین کے رب، اے عرش عظیم کے رب، ربنا و رب کل شیئن فالق الحب و النوا، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو چیرنے والے، و منزل التورات والانجیل والفرقان، اے تورات انجیل اور فرقان کو اتارنے والے، اعوذ بک من شر کل شیئن انت آخذ بناصیتہ، اے رب، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیئن، اے اللہ تو اول ہے پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الاخر فلیس بعدک شیئن، اور تو آخر اور تیرے بعد کوئی چیز نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیئن، اور تو ظاہر یعنی غالب ہے اور تجھ سے برتر کوئی اور نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیئن، تو باطن ہے تجھ سے مخفی اور کوئی نہیں۔ کر کیا اتنی تعریفیں رات کو اٹھ کے کی، اور کہا کیا، اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر، اے اللہ ہمارا قرض ادا فرما دے اور ہمیں فقر اور افلاس سے غنی کر دے۔ کیسے اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی دعا، جب کوئی نہ تھا تو تو تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تو تو ہوگا۔ کل شئین خالکم الا وچھا، سب کچھ چلا جائے گا مگر تو رہے گا۔ تو اس کو محسوس کیجئے کہ کل من علیہا فان، ظاہر باطن اندر باہر کے سارے حالات کو رب جانتا ہے۔ کہاں تک جانتا ہے؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں، پھر قرار پکڑا عرش پر، یعنی سب بنا کے دنیا کے کاموں کو کر کرا کے اب آسمان کے معاملات کو دیکھنے لگا۔ اتنی دور ہونے کے باوجود، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے۔ کیا داخل ہوتا ہے زمین میں؟ بارش کا قطرہ، بیج، مردے، اسی طرح زمین کے اندر جو جاتا ہے وہ، سوچئے کہ بیج کے ساتھ بارش کے قطرے، کوئی چیز چھپا دی، خزانے لوگ چھپا دیتے ہیں، یہ سب جاتا ہے۔ اور وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے زمین میں سے؟ پہلی بات ہے بیج میں سے پودا نکلتا ہے، پھر زمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے، چشمے نکلتے ہیں، درخت اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، معدنیات، گیس، تیل، بخارات، ہر چیز وہ زمین سے اترتی ہے، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، زمین سے انسان کے عمل جاتے ہیں، وہی الہی اترتی ہے۔ فرمایا وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہی الہی، احکامات، رزق، بارش، تقدیر کے فیصلے۔ وما یعرج فیہا، اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے یعنی عروج کرتا ہے، انسانوں کے عمل، روحیں جاتی ہیں اوپر۔ بس آپ اس وقت اس کو اس رنگ میں سوچیں کہ جو کچھ بھی جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، وہ سب کچھ رب کو پتا ہے۔ مجھے اور آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے پیچھے ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ اللہ کو اوپر نیچے سب کچھ پتا ہے، سارے گیس کے ذخائر اللہ کو پتا ہے، کہاں تیل پڑا ہے اللہ کو پتا ہے، کہاں سونا چاندی پڑا ہے اللہ کو پتا ہے۔ تو پھر سوچو کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ اللہ اکبر، اتنی دور جا کے وہ تمہیں بھول نہیں گیا۔ یہاں اللہ کا ساتھ ہونا کیا مراد ہے؟ حلول کیا ہوا ہے نعوذ باللہ؟ نہیں، مائیت، تمہارے حالات کو جانتا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور اپنی مدد کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پہ بات ہم پیچھے کر چکے کہ اللہ کا ساتھ ایمان والوں کے لیے جب آتا ہے تو مدد کے طور پہ آتا ہے، کفار اور فاجروں کے لیے جب آتا ہے تو پکڑ کے لیے آتا ہے کہ خوب آنکھیں کھولو، اس کو سب پتہ ہے، ماں گھر نہیں، باپ گھر نہیں، شوہر گھر نہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، وہ تو گھر پہ ہی ہے، جو کرتے کراتے دیکھتے دکھاتے ہو سب اس کو پتہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جب مدینہ کی طرف آئے تو دل میں تھوڑا سا بخل تھا ان کے، یعنی ہوتے ہیں دل اپنے اپنے، اپنا پیسہ چھپا کے بیوی کو بتایا صرف کہ فلاں زمین کے اندر پیسہ چھپا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کوئی بات ہوئی، کہنے لگے مفلس ہوں، یہ نہیں وہ نہیں، تو آپ نے کہا چچا اس مال کا کیا ہوا جو آپ زمین میں چھپا کے آئے ہیں؟ اس پہ انہوں نے کہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، کہ یہ مجھے اور ام الفضل کے سوا کسی کو نہیں پتا تھا، یقیناً تمہیں تمہارے رب نے بتا دیا، کیونکہ واللہ بما تعملون بصیر۔ آپ ذرا سوچے، جو سب کچھ جانتا ہے، کیا میرے دل کے پول نہیں اس کو پتا؟ میں کیسے بڑی اچھی بن سکتی ہوں آپ کے سامنے؟ اس کو پتا ہے، لہو ملک السماوات والارض، اور اسی کی آسمان و زمین میں بادشاہت ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اور بھی ایک شاہکار دیکھ لو میرے رب کا، کہ یُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، داخل فرماتا ہے رات کا کچھ حصہ دن میں اور دن کا کچھ حصہ رات میں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں آ کے رب کی صفات تمام ہوئی، کچھ دل پہ اثر ہوا؟ تلاوت سنائیں یہاں تک، آپ ایک ایک صفت کے اوپر اپنے دل کو چیک کریں کہ کیا مجھے اپنے رب کی اس صفت کا یقین آ گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.